یہ اشعار حضرت شیخ الحدیث مولانا منصور الحق ناصر صاحب دامت برکاتہم کے ہیں، جو ہمارے دادا شیخ حضرت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے خلیفہ ہیں.
نام لا اگر کوئی رہنما، نام لا اگر کوئی رہنما، کسی کام کی نہیں زندگی. نام لا اگر کوئی رہنما، کسی کام کی نہیں زندگی. نہ ملی جو صحبت اولیاء، کسی کام کی نہیں زندگی. نہ ملی جو صحبت اولیاء، جو بتوں کے عشق میں مبتلا رہے عمر بھر، وہ ہے بے وفا. جو بتوں کے عشق میں مبتلا رہے عمر بھر، وہ ہے بے وفا. ارے جو خدا پہ نہ ہو فدا، ارے جو خدا پہ نہ ہو فدا، کسی کام کی نہیں زندگی. ارے جو خدا پہ نہ ہو فدا، کسی کام کی نہیں زندگی. نہ ملی جو صحبت اولیاء، جو نہ پہنچے قدموں میں شیخ کے، تو ہے لطف جینے میں کیا بلا. جو نہ پہنچے قدموں میں شیخ کے، تو ہے لطف جینے میں کیا بھلا. در شیخ ہی جو نہیں ملا، در شیخ ہی جو نہیں ملا، کسی کام کی نہیں زندگی. در شیخ ہی جو نہیں ملا، کسی کام کی نہیں زندگی. نہ ملی جو صحبت اولیاء، دو جو ہاتھ شیخ کے ہاتھ میں، تو ہے زندگی بڑی قیمتی. دو جو ہاتھ شیخ کے ہاتھ میں، تو ہے زندگی بڑی قیمتی. جو نہیں ہے داخل سلسلہ، جو نہیں ہے داخل سلسلہ، کسی کام کی نہیں زندگی. جو نہیں ہے داخل سلسلہ، کسی کام کی نہیں زندگی. دو جو ہاتھ شیخ کے ہاتھ میں، تو ہے زندگی بڑی قیمتی. دو جو ہاتھ شیخ کے ہاتھ میں، تو ہے زندگی بڑی قیمتی جو نہیں ہے داخل سلسلہ کسی کام کی نہیں زندگی جو نہیں ہے داخل سلسلہ کسی کام کی نہیں زندگی نہ ملی جو صحبت اولیاء کسی کام کی نہیں زندگی جو بتوں کے عشق میں مبتلا رہے عمر بھر وہ ہے بے وفا جو بتوں کے عشق میں مبتلا رہے عمر بھر وہ ہے بے وفا ارے جو خدا پہ نہ ہو فدا کسی کام کی نہیں زندگی ارے جو خدا پہ نہ ہو فدا کسی کام کی نہیں زندگی نہ ملی جو صحبت اولیاء یہ قدم قدم پہ خیانتیں یہ دل و نظر پہ قیامتیں یہ قدم قدم پہ خیانتیں یہ دل و نظر پہ قیامتیں جو دل و نظر ہوئے بے حیا جو دل و نظر ہوئے بے حیا کسی کام کی نہیں زندگی جو دل و نظر ہوئے بے حیا کسی کام کی نہیں زندگی یہ قدم قدم بے خیانتیں یہ دل و نظر پہ قیامتیں یہ قدم قدم بے خیانتیں یہ قدم قدم بے خیانتیں یہ دل و نظر پہ قیامتیں جو دل و نظر ہوئے بے خیا جو دل و نظر ہوئے بے خیا کسی کام کی نہیں زندگی جو دل و نظر ہوئے بے حیا کسی کام کی نہیں زندگی جو نہ پہنچے قدموں میں شیخ کے تو ہے لطف جینے میں کیا بھلا جو نہ پہنچے قدموں میں شیخ کے تو ہے لطف جینے میں کیا بھلا در شیخ ہی جو نہیں ملا در شیخ ہی جو نہیں ملا کسی کام کی نہیں زندگی در شیخ ہی جو نہیں ملا کسی کام کی نہیں زندگی نہ ملا اگر کوئی رہنا کسی کام کی نہیں زندگی، نہ ملا اگر کوئی رہنما، کسی کام کی نہیں زندگی، نہ ملی جو صحبت اولیاء، کسی کام کی نہیں زندگی، نہ ملی جو صحبت اولیاء، کسی کام کی نہیں زندگی، یہ قدم قدم پہ خیانتیں، یہ دل و نظر پہ قیامتیں، یہ قدم قدم پہ خیانتیں، یہ دل و نظر پہ قیامتیں، جو دل و نظر ہوئے بے حیا، کسی کام کی نہیں زندگی، جو نہیں ہے داخل سلسلہ، کسی کام کی نہیں زندگی، نہ ملی جو صحبت اولیاء.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، ما شاء الله بہت ہی سرور انگیز کلام ہے حضرت منصور صاحب کا. حضرت والا کے خلیفہ بھی ہیں، ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں، کبھی کبھی جب تشریف لاتے ہیں تو ماشاء اللہ محفل کا رنگ ہی بدل جاتا ہے. زندگی کا مقصد انہوں نے ایک ہی بنا لیا ہے، بس اب کوئی اور کلام وہ نہیں کہتے سوائے شیخ کی مدح کے. یہی وجہ ہے کہ ہر کلام میں رنگ چھڑکتا ہے، اور یقیناً مدح شیخ بھی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ ذریعہ ہے اللہ رب العزت کو پانے کا، ورنہ اور کوئی بات نہیں، کسی کی تعریف کرنا مقصد نہیں. اصل یہ تعریف بھی اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے. آدمی کو جو نعمت جہاں سے ملتی ہے اگر اس کی وہ قدر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں. اس لیے انہوں نے جو اپنا کلام پیش کیا ہے اس میں تقریباً یہی ایک خوبی ہے سب سے بڑی، کہ جہاں اللہ کی مدح و ثنا ہوتی ہے تو جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کو پایا ہے ان کی مدح و ثنا بھی وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. ابھی جو کلام پڑھا گیا اس میں اسی چیز کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتے ہیں. انسان کی آنکھیں کیا کیا خیانتیں کرتی ہیں اور حرام لذتیں لوٹتی ہے، تو ان سب کو اللہ رب العزت جانتے ہیں. وما تخفی الصدور، اور دلوں میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے. تو بلا شبہ دلوں میں انسان کیا کچھ خیالات پکاتا ہے اور کس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، چاہے انسان کسی کو نبی کہے لیکن اللہ رب العزت اس سے واقف ہے. اور اسی کو اللہ نے فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھوں کی جو خیانتیں ہیں وہ اللہ رب العزت سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، اور نہ وما تخفی الصدور، جو تمہارے دلوں میں خیالات پکتے ہیں اور جو تم نے دلوں میں چھپا رکھی ہیں باتیں، وہ بھی اللہ اس سے واقف ہے، کوئی چیز ایسی نہیں. تو اس لیے چاہے کوئی ہمیں نہ دیکھے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہی وہ چیز ہے کہ ہمارے دل میں اگر اس کا یقین بیٹھ جائے اور اس کا استحضار ہمارے دل میں ہو جائے کہ ہم کوئی بھی گناہ کریں، ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے علم میں نہ ہو، یا کوئی انسان کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو نہ جانتا ہو. تو اس لیے اگر یہ ذہن میں آ جائے بات کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہیں اور آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتے ہیں، تو ہم اپنی آنکھوں کو خیانت خائن نہ بنائیں اور اسی طرح سے اپنے دلوں میں الٹے سیدھے خیالات نہ پکائیں. لیکن اتنی بات بھی آپ نے اسی میں سن لی، یعنی مسئلے کا حل بھی جو کتاب سنائی جا رہی تھی، کہ دل میں جب تک خیالات آتے رہتے ہیں ان خیالات پر پکڑ نہیں ہے جب تک کہ وہ عمل میں نہ آ جائیں. اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بعض اوقات دل میں خیالات تو آتے ہیں لیکن اگر وہ عمل میں نہ آئیں تو اس پر بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ الحمدللہ شیطان کا وسوسہ میرے دل تک ہی رہا، عمل میں نہیں آیا. ورنہ خدا نہ کرے اگر عمل میں آ جاتا تو وہی بات ہے جو حضرت نے فرمائی کہ خدا نہ کرے اگر شیطان سب کو اٹھا کے کہیں لے جائے، کسی کلب میں لے جائے، کسی غلط جگہ پر لے جائے، تو شیطان کا داو چل جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس کا وسوسہ، اس کا جو شر ہے وہ صرف دل کے وسوسے تک رہا، اس سے آگے نہیں بڑھا. تو بہرحال جب آدمی دین کی مجلسوں میں جاتا ہے، اہل علم کی مجلس میں جاتا ہے، علماء اور صلحاء کی مجلس میں جاتا ہے، تو وہاں انسان کے دل بنتے ہیں، اور خاص کر اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں جانے سے دل وہاں پر بنتے ہیں. اور جب دل بن جائے تو پھر سب چیزیں بن جاتی ہیں، کیونکہ دل بادشاہ ہے. پورے جسم میں دل جو ہے یہ بادشاہ ہے. اگر دل بن گیا، جب بادشاہ بن گیا تو سب کچھ بن جائے گا، اور اگر یہ بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ جائے گا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ الا وہی القلب، خبردار ہو جا وہ چیز کیا ہے، قلب. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ بن گیا تو پورا جسم بن جائے گا، اور وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جائے گا. اور آپ فرمایا کہ الا وہی القلب، سمجھ لو کہ وہ دل ہے. اس لیے آدمی اپنے دل کو بنائے. اور حضرت والا ہمارے ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آنکھوں کی اگر حفاظت کریں گے تو دل کی بھی حفاظت ہو جائے گی، کیونکہ آنکھیں جو ہیں یہ پہرے دار ہیں دل کی. جو کچھ ہم دل میں جو کچھ سوچتے ہیں وہ اصل میں آنکھوں ہی سے تو دیکھتے ہیں. پہلے آنکھوں سے نظر آتا ہے کچھ، پھر دل میں خیالات آتے ہیں. تو اس لیے اگر آنکھوں پر پہرا بٹھا لو کہ آنکھوں ہی سے جو ہے وہ غلط چیزیں نہ دیکھو، تو دل میں انشاءاللہ برے خیالات بھی نہیں آئیں گے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حفاظت کا سامان کیا کہ ہماری آنکھوں کو ایک لمحے میں ہم چاہتے ہیں تو کہیں سے کہیں دیکھ سکتے ہیں، اور آنے واحد میں ہمارا پردہ گرتا تو نیچے جھک جاتی ہیں آنکھیں. تو گویا اللہ نے آنکھوں کو پردہ بھی عطا فرمایا ہے، بغیر پردے کے نہیں ہیں یہ آنکھیں. اللہ نے ہماری آنکھوں میں پردہ رکھا ہے کہ ہم چاہیں تو آنے واحد میں اپنی آنکھیں نیچے، اس پردے کو نیچے گرا لیں اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ہٹ جائے. تو اس لیے اپنی نظر کی حفاظت بہت ضروری چیز ہے، اور جب نظر کی حفاظت ہوگی تو انشاءاللہ قلب کی حفاظت بھی ہوگی. اس چیز کی طرف ہی ہمارے بزرگ توجہ دلاتے ہیں، خاص طور پر ہمارے حضرت والا کا تو یہ خاص مضمون ہے، بلکہ حضرت کو مجدد غز و بصر کہا جاتا ہے. یعنی اس معاملے میں تو ہمارے حضرت والا خاص طور پر یوں کہہ لیجئے کہ تجدید فرمائی حضرت نے، اور جو ہے وہ اس طریقے سے یعنی بتائیں، گر بتائیں جس سے آدمی نظروں کی حفاظت کر سکے. اور یقین جانیے کہ یہ اصل میں نظر کی حفاظت ہماری اپنی حفاظت. خدا نہ کرے ہم اگر کسی کی بہن بیٹی کو دیکھیں گے، یہ جو پہرا لگایا گیا ہے تو اصل میں اس لیے تاکہ ہماری بہن بیٹوں کی حفاظت ہو جائے. جب ہم گریز کریں گے دوسروں کی بہن بیٹیوں کو دیکھنے سے، اسی طریقے سے دوسرا بھی ہماری بہن بیٹیوں کو دیکھنے سے گریز کرے گا. لیکن اگر ہم اس سے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں، اور آدمی اس میں بڑا خوش بھی ہوتا ہے، تو یقین کرو کہ پھر وہ خود بھی تو مبتلا ہوگا، یعنی اس کی بہن بیٹیوں کو کوئی اور دیکھے گا. تو اس لیے اصل میں تو یہ ہمارے ہی لیے ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر نظر بری نہیں ہے، اگر حلال پر نظر ہو تو یہ نظر پھر محبوب ہے، لیکن خدا نہ کرے یہی نظر اگر حرام کی طرف جا رہی ہو، اس کی ممانعت کی گئی. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو محبت سے دیکھتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت سے دیکھتی ہے، تو اللہ رب العزت دونوں کو محبت سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ تعلق جائز تعلق ہے. اس لیے اگر شوہر اس نیت سے دیکھے اپنی بیوی کو کہ جب میں اس کو محبت سے دیکھوں گا اور یہ بھی مجھے محبت سے دیکھے گی، تو اللہ رب العزت ہم دونوں کو محبت سے دیکھیں گے. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے وہ تو غلط نہیں ہو سکتا. تو اس یقین کے ساتھ جب آپ یہ عمل کرو گے، تو اس وقت آپ اگر حلف بھی اٹھا لو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے محبت سے دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہانش نہیں ہوگا. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ دین عورتوں کا بھی محافظ، مردوں کا بھی محافظ، تاکہ مرد جو ہیں وہ غلط جگہوں پر نگاہ نہ ڈالیں اور عورتیں بھی غلط جگہوں پر نگاہ نہ ڈالیں، دونوں کا محافظ. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ جو حکم فرمایا ہے وہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے یکساں ہیں. اب چاہتے تو اسے ایک ہی آیت میں بیان فرما دیتے، کیونکہ بہت سارے احکام اللہ رب العزت نے تذکیر کے صیغوں کے ساتھ بیان فرمائے، مذکر کا صیغہ ہے لیکن جو ہے اس میں ضمناً عورتیں بھی داخل ہوتی ہیں. جیسے اقیم الصلاۃ فرمایا، اقیموں کا لفظ جو ہے یہ صیغہ ہے، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، لیکن یہ نگاہ عورتوں کے لیے کہ عورتوں کے لیے الگ سے صیغہ ہو کہ تم بھی نماز قائم کرو، اس لیے کہ اقیموں کے اندر ضمناً وہ بھی داخل ہے. لیکن آنکھوں کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے جو حکم فرمایا اس میں اتنی احتیاط برتی کہ عورتوں کے لیے الگ حکم نازل فرمایا، مردوں کے لیے الگ نازل فرمایا. چنانچہ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اگلی آیت میں بالکل اسی طرح کا حکم عورتوں کے لیے الگ بیان فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. تو وہاں یغضوا کہا یا یغضضن کہا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اتنا اہم حکم ہے یہ. ہمارے حضرت والا تو فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس حکم پر عمل کر لے تو انشاءاللہ باقی دین کے احکام بھی اس کے لیے آسان ہو جائیں گے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ سب سے مشکل ترین کام اس زمانے میں خاص طور پر بچنا یہ بہت مشکل ہے، اسی لیے حضرت فرماتے ہیں کہ جو بھینس اٹھا لے گا بکری بھی اٹھا لے گا. بھائی کوئی آدمی اگر بھینس اٹھا لے تو بتاؤ بکری اٹھا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح اگر اس گناہ سے ہم بچ گئے، یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی، تو انشاءاللہ باقی گناہ تو بہت آسان، ان کی بھی حفاظت انشاءاللہ ہو جائے گی، ان سے حفاظت ہو جائے گی اللہ نے چاہا. تو اگر اس گناہ سے بچ گئے تو باقی گناہوں سے بچنا اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے. تو اس زمانے میں چونکہ ہر زمانے کے گناہ مختلف ہوتے ہیں، یعنی ہوتے تو سبھی قسم کے گناہ ہیں لیکن بعض خاص قسم کے گناہ ہوتے ہیں، تو یہ گناہ ایسے ہیں اس زمانے میں کہ اس سے شاید ہی کوئی بچتا ہو، ترچھی نگاہ سے کوئی نہ کوئی دیکھ ہی لیتا ہے الٹا سیدھا. تو اس لیے فرمایا کہ بھئی اگر کوئی چوری چھپے بھی دیکھ رہا ہے تو یہ عالم خائنۃ العین، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. کوئی آدمی چشمہ لگا رکھا ہے سیاہ رنگ کا، ہرے رنگ کا، گہرا دبیس قسم کا، اب دوسروں کو تو اس کی آنکھیں نظر نہیں آ رہی لیکن وہ چشمے کے پیچھے سے جو ہے وہ غلط جو ہے لذتیں لے رہا ہے آنکھوں سے. تو اس لیے فرمایا یہ عالم خائنۃ العین، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے. تم لوگوں سے تو چھپ گئے لیکن اللہ سے کہاں چھپو گے اور کب تک چھپو گے؟ اللہ سے تو کوئی نہیں چھپ سکتا. وما تخفی الصدور، اور دل میں جو کچھ چھپایا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں. تو اس لیے بہرحال یہ ہمارے ہاں جو نظمیں اور کلام ہوتی ہیں میں اس کو شعر کا درجہ نہیں دیتا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، بلکہ یہ شعر سے بھی بڑھ کر چیزیں ہیں. شعر تو بعض اوقات غلط بھی ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ اس میں تو خزانے ہوتے ہیں چھپے ہوئے. ایک ایک شعر کی تشریح کرتے چلے جاؤ اور اس میں مضامین ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو لوگ عارفانہ کلام کہتے ہیں جس شعر سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں تو وہ فاسقانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے بعض اشعار اور بعض اللہ والے جو بعض باتیں کہتے ہیں وہ معمولی درجے کی باتیں نہیں ہوتی. حضرت مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ دیکھ لیجئے، تو اس لیے اس کا درجہ بہت بلند ہے. اور چونکہ ایک اللہ والے کے دل کی آواز ہے اس لیے اللہ نے اس کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا. آج کہاں جہاں مثنوی مولانا روم نہ پڑھی جاتی ہو. تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے. اور دوسری بات اس میں جو آج ہم نے بات سنی اس میں یہ کہ اولیاء کی صحبت یہ ضروری چیز، انسان ورنہ گمراہ ہو جاتا ہے. اس زمانے میں جبکہ فتنے ہیں، انتہا درجے کے فتنے ہیں، بغیر اس کے ہمارے دین کی حفاظت نہیں ہو سکتی کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. آدمی جب نیک لوگوں کی صحبت ترک کر دیتا ہے پھر اسے پتا چلتا ہے. میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جی پہلے کبھی سال پہلے آئے تھے، کوئی دو سال پہلے آئے تھے، بعض حضرت کی مجلس میں جاتے تھے لیکن جانا چھوڑ دیا، تو جس کے نتیجے میں گناہوں میں مبتلا ہو گئے. اور خود آدمی تجربہ کر لے جس نے صحبت اٹھائی ہو پہلے اور جب تک وہ آتا جاتا رہا اس وقت گناہوں سے کتنی حفاظت تھی، اور جب ترک کر دیا آنا جانا تو پھر گناہوں میں کتنا مبتلا ہوا، ہر آدمی خود دیکھ لے. وجہ کیا ہے کہ کان میں جب بات پڑتی رہتی ہے تو بار بار کوڑا لگتا رہتا ہے، تنبیہ ہوتی رہتی ہے، خبردار کیا جاتا رہتا ہے. تو انسان، ہم سب انسان ہیں، خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، ہم سب کے دلوں میں وساوس بھی آتے ہیں. شیطان خاص طور پہ اہل ایمان کے دل میں وسوسے زیادہ ڈالتا ہے. جو پہلے شیطانی کام کر رہا ہے اسے وسوسے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو کام ہی انجام دے رہا ہے، خلافت انجام دے رہا ہے، اس کی خلیفہ بنا ہوا اس کا شیطان کا. لیکن جو اہل ایمان ہیں اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں، اصل تو شیطان ان کو بہکاتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ آتے رہتے ہیں اپنے شیخ کی مجلس میں اور بزرگان دین کی مجلسوں میں، تو اللہ تعالیٰ انہیں فتنوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ کوئی نہ کوئی بات دل میں کان کے ذریعے پڑ جاتی ہے، اور کان میں جب بات پڑتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے حوصلہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ حضرت والا کی ہماری ایک خاص بات یہ ہے کہ کوئی آدمی سال بعد بھی اگر ملنے جائے تو کبھی حضرت تان و تشنی سے کام نہیں لیتے، یہ بڑی خوبی کی بات۔ ورنہ بعض اوقات آدمی اس ڈر سے کبھی نہیں جاتا کہ یار اتنا عرصہ ہو گیا تو اب کیا جاؤں، لیکن حضرت کی بات ہے جب بھی جاتے ہیں خالی ایک نظر مسکرا کے دیکھتے ہیں بس، اور آدمی جو ہے وہ خود اپنے دل میں شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں اتنے عرصے جو ہے وہ یہاں نہیں آیا، محرومی رہی۔ تو اس لیے یہ بزرگوں کی خاص شان ہوا کرتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں کہ جو بھی جب بھی بزرگوں کی صحبت میں انسان جائے گا انشاءاللہ وہاں سے کچھ لے کر لوٹے گا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغی جماعت ہیں، اپنے شیخ کے پاس جاتے تھے، 30 سال صحبت میں رہے حضرت، معمولی بات نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے پھر ان کے دل میں وہ درد پیدا کر دیا کہ ایک تنہا ایک شخص کی آواز پوری دنیا کے اندر پھیل گئی، لیکن بغیر صحبت اولیاء کے یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ حضرت والا سے غالباً ایک واقعہ سنا کہ ایک صاحب تھے جو مفتی بھی تھے، عالم بھی تھے اور محدث بھی تھے، جب انہوں نے اپنا تعلق اصلاحی ان سے قائم کیا تو فرمایا کہ بھئی 3 شرطیں ہیں تعلق اصلاحی تو قائم کر رہے ہو، ایک تو یہ کہ فتویٰ نہیں دو گے آئندہ، اور دوسرا یہ کہ واز وغیرہ بھی نہیں کہو گے، اور تبلیغ دین وین کے لیے بھی نہیں جاؤ گے، یہ 3 شرطیں میں لگاتا ہوں جب تک میری اجازت نہ ہو۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی ناجائز اور حرام، لیکن کہا جب تک میں اجازت نہ دوں اس وقت تک یہ 3 کام نہیں کرو گے، آئندہ مفتی ہو لیکن فتویٰ نہیں دو گے، وائز ہو لیکن واز نہیں کہو گے، تبلیغ دین کے لیے جا سکتے ہو لیکن جب تک اجازت نہ دوں نہیں جاؤ گے۔ رک گئے سال 2 سال، جب تک حضرت نے اجازت نہیں دی رکے رہے، اور جب حضرت نے اندازہ لگا لیا کہ الحمدللہ اپنا نفس ان کا مٹ گیا۔ اصل مقصد دین سے روکنا نہیں ہوتا، نفس میں بعض اوقات خیالات شیطانی ہوتے ہیں، عجب ہوتا ہے، کبر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ تو چونکہ یہ امراض وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کے دل میں ہیں، اس لیے فرمایا کہ تمہیں اجازت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی کو واس کہنے کی اجازت نہیں، کیونکہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ واس کہنے سے ان کا نفس جو ہے وہ پھول کے کپا ہو جاتا ہے کہ صاحب اتنے لوگ میری بات سنتے ہیں، آخر کوئی تو بات ہے میرے اندر، بس جہاں یہ بات آ گئی وہیں سمجھو شیطان نے ذبح کر دیا۔ تو حضرت نے اس لیے ان کو روکا کہ واز نہیں کہو گے آپ، اور تبلیغ دین کے لیے بھی نہیں جاؤ گے، کیونکہ بعض لوگ تبلیغ کے لیے گئے، چلے 2 چلے لگائے، اس کے بعد سمجھنے لگے کہ بھائی جتنے بھی عالم ہیں سب بیکار ہیں، کام تو میں کر رہا ہوں۔ الحاظب اللہ جب یہ خیال دل میں آیا اور وہیں پر شیطان نے اس کو سمجھ لو کہ گرا دیا۔ تو جب حضرت نے دیکھا 1 سال کے بعد کہ اب الحمدللہ یہ چیزیں دل سے نکل گئیں ان کے، فرمایا کہ اب تمہیں 3 چیزوں کی اجازت ہے، اب تم فتویٰ بھی دے سکتے ہو، اب تم واز بھی کر سکتے ہو، اب تبلیغ دین کے لیے بھی جا سکتے ہو۔ مقصود تبلیغ دین سے روکنا نہیں تھا، اصل میں جو بیماری تھی اس کا علاج کرنا مقصود تھا۔ تو مقصد یہ کہ نہ انسان تبلیغ سے کسی کو روکتا ہے، نہ واز سے روکتا ہے، اور نہ روکنا چاہیے، لیکن اگر کوئی خرابی ہو تو اس کی کوئی نشاندہی کر دے تو اسے دشمن بھی کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے حضرت والا اس قسم کے آپریشن کرتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے اس آپریشن سے بعض لوگ بہت سیکھ پا ہوتے ہیں، لیکن حضرت بار بار یہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں تبلیغی جماعت سے بڑھ کر بہتر کوئی جماعت نہیں دین کا کام کرنے والی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ خرابیاں ہوں تو اہل علم کا یہ فریضہ ہے کہ ان خرابیوں کی نشاندہی بھی کریں۔ اس کو حضرت نے فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز میں غلطی ہو جاتی ہے تو بعد میں کوئی کہے کہ بھئی تمہیں سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا، تم چونکہ سجدہ سہو نہیں کیا اس لیے نماز دوبارہ پڑھو، تو اب اگر کوئی آدمی اس کو اپنا دشمن سمجھے اور کہے کہ صاحب یہ تو نماز سے روکتے ہیں ہم کو، نماز نہیں پڑھنے دیتے، فرمایا کہ اس سے زیادہ احمق آدمی کوئی نہیں ہوگا۔ ارے بھائی ہم تو صرف نماز کے منکر نہیں ہیں، انکار نہیں کر رہے، لیکن اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تبلیغ سے کوئی نہیں روکتا، اور حضرت نے فرمایا کہ میرے جتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور وہ اگر وہ اجازت لے کے جاتے ہیں تو میں خود اجازت دیتا ہوں کہ جاؤ تبلیغ کرو، ممانعت نہیں، لیکن اگر کوئی خرابی نظر آتی ہے تو ہم اس خرابی کی طرف بھی نشاندہی کرتے ہیں تاکہ وہ خرابی دور ہو جائے، مقصد یہ وہ خرابی دور ہو جائے پھر کرو. تبلیغ دین کے بھی کچھ اصول ہیں، ایسا نہیں کہ جس کا جی چاہے تبلیغ شروع کر دے. حضرت معتقد عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے باقاعدہ تبلیغ دین کے اصول یہ لکھیں کہ کس شخص کو حق حاصل ہے، کون تبلیغ کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا، پھر اس کی بھی اقسام بیان فرمائی. ایسا ہی نہیں ہے، لیکن لوگ چونکہ سمجھتے نہیں ہیں، تین چار دن، دس دن، بیس دن، مہینہ، دو مہینہ، سال لگا لیا تو اب سمجھتے ہیں کہ بس اس کے علاوہ اور ہم چمن دیگرے نے، لیکن یہی تکبر کی علامت. تو اکابرین امت جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں. تو جو لوگ بھی چاہے وہ تبلیغ کا کام کر رہے ہوں، حضرت فرمایا کہ یہ سارے کے سارے آپس میں رفیق ہیں. جس طریقے سے کوئی آدمی ریلوے کا ملازم ہو تو کوئی ٹکٹ چیکر ہے، کوئی اسٹیشن ماسٹر ہے، کوئی جو ہے وہ پٹڑیوں کو سیدھا کر رہا ہوتا ہے، ٹھک ٹھک اس کو ٹھوکتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، کوئی نٹ بول دیکھتا ہے کوئی ڈھیلا تو نہیں ہو گیا بھائی، کوئی جو ہے وہ اسٹیشن میں کوئی اور کام کر رہا ہوتا ہے، تو یہ سب کے سب کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے آدمی ہیں بھائی. اسی طریقے سے دنیا کے اندر تو سارے مختلف کام کرنے والے ایک ڈپارٹمنٹ کے آدمی ہو سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کہتے ہیں یہ الگ وہ الگ، میں الگ تو الگ، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا سب شعبے ہیں دین کے. یہ کوئی اگر تبلیغ کر رہا ہے تو وہ بھی دین کا شعبہ ہے، کوئی اگر تقریر کر رہا ہے تو وہ بھی دین کا شعبہ ہے، کوئی اگر تصنیف کر رہا ہے تو وہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے، کوئی اگر تدریس کر رہا ہے تو وہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے، کوئی اگر تصنیف کر رہا ہے تو وہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے. الگ الگ کیوں سمجھتے ہو؟ البتہ جہاں خامی خرابی نظر آئے اگر اس کی کوئی نشاندہی کر دے تو اسے اپنا دشمن نہ سمجھو. نہ کسی تبلیغ والے کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اہل علم پر تان و تشنی کریں، اور نہ علماء کے لیے جائز ہے کہ لوگوں کو تبلیغ سے منع کریں. سمجھ آئیے نہیں؟ لیکن جہاں خرابی ہے اس کو روکنا چاہیے، کیونکہ یہ فریضہ اللہ کی طرف سے عائد ہے. تو بہرحال یہ بات تو درمیان میں آ گئی، وجہ بات یہ ہوئی تھی کہ اولیاء کرام کی صحبت میں آدمی جاتا ہے تو ساری خرابیاں دل کے زنگ دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر آہستہ 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 دین آتا چلا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ پھر ایسے پکے آدمی بن جاتا ہے کہ اس کا نظریاتی آدمی جس کو کہتے ہیں وہ بنتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں جو بزرگ گئے انہوں نے ان کو انہی کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا. حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی الحمدللہ میرا تو جو کچھ بھی ہے وہ علم کا جو منبع مخرج جو کچھ ہے سب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. یہی وجہ ہے کہ پھر ان پر رنگ بھی ایسا غالب تھا کہ کسی اور کا رنگ ہی نہیں چڑھا. جو کچھ سیکھا ان سے سیکھا، چال بھی، ڈھال بھی، بیٹھنا بھی، اٹھنا بھی، بیان کرنا بھی، ہر چیز ان سے سیکھ. تو پھر اسی لیے تو پھر وہ ایک پانی جب کسی کا چڑھتا ہے تو وہ ایک ہی رنگ نظر آتا ہے، ورنہ پانچ دریا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ صحبت اولیاء بھی بہت ضروری ہے. صلحاء کی صحبت میں جائے آدمی، ان کی قدر بھی کرے، اور سیکھنے کی نیت سے جائے، اپنی اصلاح کے لیے جائے. دیکھیے تنقید کی نگاہ سے اگر کبھی جائیں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا کبھی بھی، یاد رکھیے. یہ بہت بڑی خرابی ہوتی ہے. بعض لوگ مزے لینے کے لیے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہتے کیا ہیں، تو وہ مزے لے کے آ جاتے ہیں، حاصل کچھ نہیں ہوتا. بعض صرف تنقید کے لیے جاتے ہیں کہ کچھ کہیں گے تو تنقید کریں گے، تو وہ تنقید کرتے رہ جاتے ہیں لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن بعض لوگ اپنے اصلاح نفس کے لیے جاتے ہیں کہ میں دین کی بات سنوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ اس نیت سے آدمی جب جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل کی گرہیں کھول دیتے ہیں. بعض اوقات وہ باتیں سامنے آ جاتی ہیں، یعنی دل میں اشکال پیدا ہوا اور سامنے سے اس کا جواب آ گیا. الحمدللہ ہم نے کئی مرتبہ اس بات کا مشاہدہ کیا حضرت والا کی مجلس میں بھی کہ دل میں کوئی خیال آیا اور باتوں باتوں میں حضرت نے جو ہے اس بات کا جواب بھی عنایت فرما دیا. تو الحمدللہ چونکہ ہمارا عقیدہ پختہ ہے اس لیے ہم انہیں غیب کا عالم نہیں سمجھتے، یہ نہیں سمجھتے کہ وہ غیب جانتے ہیں. ہاں اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں، ان کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے کہلوا دیتے ہیں. تو اس لیے اپنے عقیدے کو بھی صحیح رکھنا چاہیے کہ کوئی بزرگ غیب نہیں جانتا، غیب صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی جو جانتی ہے. البتہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ جس سے اصلاح کا کام لینا مقصود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں، وہ مضمون بیان فرما دیتے ہیں، کرا دیتے ہیں جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی جو کلام ہمارے حضرات کا ہے، خاص طور پہ حضرت والا کا جو کلام ہے، ان کی تو خیر بات ہی کیا ہے، لیکن حضرت کے جو بعض خلفاء ہیں، حضرت طائف صاحب ہیں، منصور صاحب ہیں، اور بھی بعض حضرات ہیں، اسر صاحب ہیں، مثلا جنپوری صاحب، ماشاءاللہ ان کے کلام میں اللہ نے بڑی بلاغت رکھی ہے اور بڑی فصاحت ہے اور بڑا اثر ہے. اور بعض اوقات آدمی شعر سنتا ہے تو حیرت کرتا ہے کہ یعنی ایک عام آدمی عالم بھی نہیں، لیکن مضامین ایسے بیان ہو جاتے ہیں اس میں کہ اگر آدمی اس کو تقریر کے ذریعے بیان کرتا تو شاید گھنٹوں لگ جاتے. تو یہ صرف بزرگان دین کی جوتیاں سیدھی کرنے کا نتیجہ ہے اور ان کی صحبتیں اٹھانے کا نتیجہ ہے کہ جو آدمی بھی اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چمکا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو علماء کی بھی قدر کرنے کی توفیق دیں، اولیاء کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، اور باہم ایک دوسرے مسلمان کی عزت بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ جس طرح ایک عالم قابل قدر ہے، اسی طرح ایک مسلمان بھی قابل قدر، چاہے وہ عالم نہ ہو لیکن اس اعتبار سے کہ یہ مسلمان، اور پھر بعض اوقات تو صرف اس اعتبار سے کہ اللہ کی مخلوق، اور مخلوق ہونے کے اعتبار سے انسانی کیا جانوروں پر رحم کرنے کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے آدمی کو چاہیے یہ کہ ایک تو اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھے اور وہاں سیکھنے کی نیت سے جائے. انشاءاللہ جب ہم اس نیت سے وہاں جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی بنا دیں گے، ہمیں بھی چمکا دیں گے، بقول حضرت والا کہ پھر انسان کی چال بھی بدل جاتی ہے، ڈھال بھی بدل جاتی ہے، قال بھی بدل جاتی ہے، سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. جس طریقے سے کوئی دیسی آم میں قلم لگا دی جائے، کسی قلمی آم کی، یعنی کوئی آم تو ویسے ہی سادہ ہو لیکن اس میں جو ہے وہ لنگڑے آم کی کوئی قلم لگا دے، کوئی اس میں جو ہے وہ کوئی اور اچھا آم ہو، چونسا وغیرہ اس کی لگا دے، تو پھر آم کا رنگ روپ سب بدل جاتا ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے، خوشبو بدل جاتی ہے. اسی طریقے سے جب اللہ والوں کے قلب کے ساتھ انسان اپنا قلب ملا لیتا ہے، یعنی اپنے قلم کی، اپنے قلب کی قلم کو اپنے اللہ والوں کی جو ہے وہ درخت سے جوڑ دیتا ہے، تو پھر اس کی چال ڈھال خوشبو سب چیزیں تبدیل ہو جاتی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحبت صالحین اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.